वहुआ युद्रिकुल अबसार वहुअल्लतीफुल खबीर। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मबारिक वसल्लम। ला तुद्रिकुहुल अबसार, और नहीं पा सकती उस जात को आंखें, यानी अल्लाह ताला को आंखें नहीं पा सकती, अल्लाह ताला को आंखें देख नहीं सकती। चुनाचे हजरत अकदस्तान भी रहमतुल्लाह ने तर्जुमा फरमाया, इसको तो किसी की निगाह मोहित ही नहीं हो सकती कि कोई शख्स भी अल्लाह को देख नहीं सकता। वहुवा युद्रिकुल अबसार, और वो पा सकता है आंखों को, यानी वो यानी अल्लाह ताला सब निगाहों को मोहित हो जाता है, यानी अल्लाह ताला हर एक को देख सकता है। आंखें उसे नहीं देख सकती, वो आंखों को देख सकता है। वहुवल लतीफुल खबीर, और वही बड़ा बारीक बीन है। लतीफ कहते हैं बारीक बीन को, बहुत गौर से, बहुत ही बारीकी से जो देखने वाला है उसको लतीफ कहते हैं। तो वहुवल लतीफुल खबीर, और वही है बारीक बीन बाखबर। तो जैसे कि पिछली आयत में बताया, अल्लाह ताला हमारे अंदर के उठने वाले जज्बात को भी देख लेते हैं। हम अभी उन जज्बात को सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम अभी उनको तस्लीम नहीं कर रहे होते, मगर अल्लाह उनके देख रहे होते हैं कि किसी के दिल में अगर बुखल है, अल्लाह ताला इस जज्बे को देख रहे हैं। किसी के दिल में अगर नफरत दूसरों के लिए है, अल्लाह इस जज्बे को देख रहे हैं। हम अभी मानते नहीं हैं उसको कि मेरे अंदर ये है, मगर अल्लाह देख रहे होते हैं। तो इस मुबारक आयत में अल्लाह ताला ने बहुत ही वाज़े, बहुत ही अहम नुक्ता बयान किया कि नहीं पा सकता कोई भी आंख अल्लाह ताला की जात को, मगर अल्लाह ताला हर एक को देख रहे हैं। सूफियाए कराम के नज़दीक ये अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, इसका इदराक रहना या इस चीज़ का इस्तेहजार रहना, यानी ये चीज़ याद रहे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, इसको कहते हैं माईयत इलाही। यानी ये जो बंदा हर वक्त ये चीज़ महसूस करे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, अल्लाह मेरे साथ हैं, अल्लाह मेरे करीब हैं, उसको एक बड़ा ऊंचा मकाम मिल जाता है। और उस मकाम को सूफियाए कराम ने नाम दिया माईयत इलाही का, कि ऐसे शख्स को अल्लाह के साथ माईयत, अल्लाह के साथ नत्थी होना नसीब हो गया है। और ये माईयत जो है ये ईमान का बहुत ही आला दर्जा है, इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफजलुल ईमानी अन तअलमा अन्नल्लाह माअक हीनमा कुंता, कि नबी अलैहिस्सलाम ने इशारत फरमाया कि अफजल ईमान ये है, सबसे अफजल, सबसे गहरा, सबसे डीप ईमान ये है कि तू जान ले कि अल्लाह तेरे साथ है, तू जहां कहीं भी है। तो ये माईयत इलाही की ये कैफियत होना, ये इंसान को अल्लाह के बहुत करीब, ईमान में बहुत ऊंचा बना देता है। और ये माईयत इलाही की कैफियत जो है ये जो हम मशाइक से जो ताल्लुक़ रखने का मकसद में से, मकासद में से एक बड़ा मकसद ये है कि सालिक ये कैफियत को हासिल कर ले कि उसे हर वक्त इदराक हो कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اس آیت میں نہیں قرآن میں بار بار اسی ٹاپک کو واپس ریپیٹ فرمایا ہے مختلف انداز میں. ایک جگہ فرمایا ہوا معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہم تم سے تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو یہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بہت گہرے طریقے سے انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انسان اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتا. تو بار بار اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے اس چیز کا خیال رکھے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں. چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ کی عبادت ایسا کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا, اگر تو ایسے نہیں کر سکتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, فَإِنَّهُ يَرَاك, تو اللہ تو تجھے دیکھ رہے ہیں. تو چلو اتنا اگر تجھے احساس نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ سکتا ہے, تو عبادت اس طرح سے کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں. تو مشائخ سے صحبت اختیار کرنے کا, یہ جو سلوک کے اسباق طے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ معیت الہی حاصل ہو جائے, اللہ کا ساتھ ہونا اس کا استحضار ہو جائے. چنانچہ مشائخ نے فرمایا اور مشائخ نقشبند نے اپنے سلوک کے جو اسباق طے کیے ہیں ان اسباق میں ہیں, یہ 35 اسباق ہیں, اور سالک جب 16 سبق پہ جاتا ہے تو اس 16 سبق کو مراقبہ معیت کہتے ہیں کہ جی اس سبق تک اگر پہنچ گیا تو اس کو یہ جو اللہ کے ساتھ ہونے کی کیفیت ہے, اللہ کے ہر وقت دیکھنے کی کیفیت ہے, یہ جو استحضار ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں, یہ اس کی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اسے نصیب ہو گیا ہے. ہر بندے کو اپنی محنت کے مطابق یہ چیز نصیب ہوتی ہے, جتنا وہ ذکر معمولات کرتا ہے اتنا زیادہ گہرے طریقے سے اس کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. اور یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اسی کو نسبت کہتے ہیں. یہ جو صاحب نسبت اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, ان کی اصل جو چیز ہے اور ان کی اصل صفت وہ یہی ہے کہ ان کو ہر وقت یہ دھیان ہے کہ اللہ میرے ساتھ, ہر وقت یہ دھیان ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. حضرت علی کی لڑائی, حضرت علی کی جنگ کے اندر کسی کافر سے گتھم گتھا ہوئے اور وہ کافر کبھی آپ پہ وار کرتا کبھی آپ اس پہ وار کرتے, قریب ہی تھا کہ آپ اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور قریب ہی تھا کہ آپ اب اس کا قتل کرنے والے تھے, اور اس بدبخت نے آپ کے مبارک چہرے پہ تھوک دیا, آپ نے اس کو قتل نہیں کیا اور آپ پیچھے ہٹ گئے. وہ بھی حیران ہو گیا, اس نے کہا کیا ہوا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے؟ اس نے کہا ہاں قتل تو کرنا تھا مگر پہلے تو میں تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا, تو نے چہرے پہ تھوکا تو میرا یہ غصہ ساتھ میں شامل ہو گیا, تو اب مجھے احساس ہوا کہ میں اللہ کے لیے تجھے قتل نہیں کروں گا, اس لیے پھر میں نے تجھے قتل نہیں کیا. یعنی کتنا زیادہ اس چیز کا احساس ہے کہ میری نیت کیسی ہے, میں کس حال میں ہوں. تو یہ افضل ایمان ہے کہ انسان جو ہے اس کو یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار, آنکھیں اسے نہیں پا سکتی, وہو یدرک الابصار, مگر وہ تمہاری آنکھوں کو دیکھ رہا ہے, تمہاری ہر ہر چال کو دیکھ رہا ہے. مشائخ نے فرمایا کہ چند فوائد اس کیفیت کے حاصل کرنے کے ایسے ہیں جو کسی اور کو یہ فوائد حاصل نہیں ہوتے. چند فائدے ضرور ہیں, اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، زیرو گناہ ہو جاتے ہیں۔ امام ربانی حضرت مجدد انسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ کچھ لوگ ایسے، اللہ والے ایسے، کہ گناہ لکھنے والے فرشتے نے 22 سال گزر گئے ان کے گناہ نہ لکھے، یعنی 22 سال تک ان سے گناہ نہ ہوا۔ تو یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جن کو یہ کیفیت نصیب تھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ یہ کیفیت نصیب ہو جائے، پھر زندگی میں گناہ باقی نہیں رہے گے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آج کل سپر مارکیٹس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، انسان جو چوری کی نیت جو رکھتا ہے، وہ بھی اگر جائے گا تو چوری نہیں کرتا، کہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کیمرے کی نگاہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو گو کہ دل میں شوق بھی تھا، نیت بھی تھی کہ چوری کروں گا، مگر چوری نہیں کر پایا اس استحضار کی وجہ سے کہ کیمرہ سر پہ لگا ہوا ہے۔ اور اسی طرح وہ اللہ والے جن کو یہ معیت کی کیفیت مل جاتی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی زندگی گزر جائے گی، گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی بہترین کیفیت ہے، اور سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جو گناہوں سے بچ جاتا ہے وہی متقی شخص ہے، اور اس متقی شخص کے لیے اللہ نے اپنی محبت کا اعلان کر دیا۔ واللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو بندہ گناہ سے بچتا ہے اسے اللہ محبت کرتے ہیں، یہ بڑی بہترین کیفیت ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ آخرت کے حساب سے کہ انسان گناہوں کی نحوست سے بچ جاتا ہے، اور جن گناہوں کے دلدل میں ہوتا ہے اس سے نکل آتا ہے۔ اور ایک اس سے بھی اہم دنیاوی اعتبار سے جو فائدہ ہے کہ انسان کے دل کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گہری یاد کی وجہ سے، اس معیت کی وجہ سے دل کو سکون دے دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان۔ اب جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے، جو ہر وقت اس چیز کو یاد کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ ساتھ ہے، اللہ اکبر، اس کے دل کے اطمینان کا کیا عالم ہوگا۔ یہ جو آج ہمارے دل پریشان ہو جاتے ہیں نا، ابھی تکلیف کا معاملہ ہوا نہیں ہے، تکلیف کا پاسبلٹی کا سوچتے ہیں تو دل پریشان ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص نے یوں بات کی ہے تو کہیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، فلاں نوکر نقصان نہ پہنچا دے، فلاں آدمی یوں نہ کر دے، اگر ہماری انکم کم ہو گئی تو کیا بنے گا، بیٹا اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا کریں گے، بیٹی سسرال جا کے یوں ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہ پریشانیاں رات رات بھر جگا کے رکھتی ہیں، اور یہ جو معیت الہی والا بندہ ہوتا ہے جس کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ اللہ ہر وقت ساتھ ہیں، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایسا سکون دیتے ہیں، بڑی تکلیف بھی آتی ہے دل بے چین نہیں ہوتا۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس امت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اولیاء کبار میں سے تھے، کچھ کاروبار کرتے تھے، باہر سے سامان منگواتے تھے۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور مجلس لگائے ہوئی تھی، آپ کا ایک خادم بھاگتا ہوا پریشانی کی عالم میں آیا اور آ کے کہتا ہے، حضرت حضرت، آپ کا جو سامان سے لدا ہوا جہاز تھا وہ ڈوب گیا, خبر آئی ابھی ابھی بہت بڑا بزنس لاس یہ ہے, اس نے آ کے خبر سنائی. حضرت نے تھوڑا سا سر نیچے جھکایا اور آپ نے فرمایا الحمدللہ. اب جتنے بھی لوگ مجلس میں بیٹھے تھے سارے حیران ہو گئے کہ یہ بڑے شیخ نے یہ کیسے اس اتنے بڑے لاس پہ آپ نے نہ پریشانی کا اظہار, نہ بے چینی کا اظہار, نہ آپ اس سے اور ڈیٹیلز پوچھ رہے ہیں, نہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی کوئی ہیلپ میری کر سکتا ہے, کوئی بھی چیز نہیں. آپ نے فرمایا الحمدللہ اور آپ اپنی مجلس میں پھر مشغول ہو گئے. ذکر کی مجلس تھی یا نصیحت کی مجلس تھی. تھوڑی دیر اور گزری تو وہی خادم پھر دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہتا ہے الحمدللہ, آ کر کہتا ہے کہ حضرت حضرت خبر آئی ہے کہ آپ کا یہ جو جہاز ہے یہ کنارے پہ لگ گیا, وہ خبر پہلی والی غلط تھی. آپ نے پھر سر جھکایا اور پھر فرمایا الحمدللہ. اب یہ جو ساتھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے یہ بڑے حیران ہوئے اور آخر کو کسی نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت جہاز ڈوبا تب بھی آپ نے الحمدللہ ہی کہا, اور یہ جو جہاز کنارے پہ لگ گیا تب بھی الحمدللہ کہا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جب یہ خبر لے کے آئے کہ جہاز ڈوب گیا تو میں نے اپنے دل کی طرف نگاہ کی کہ کیا اس دنیا کے مال کے چلے جانے پہ دل میں بے چینی پیدا ہوئی, دل کے اندر پریشانی لاحق ہوئی. تو میں نے دیکھا کہ اس دل میں ذرا بھی پریشانی نہیں. اس کیفیت میں میں نے اللہ سے عرض کیا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ. تو جتنی بڑی پریشانی آئے یہ اللہ والوں کے دل جو ہیں یہ سکون میں ہوتے ہیں. یہ معیت الہی اگر حاصل ہو گئی تو دل کے سکون کا عجیب مقام, اور ہم کیا جانے اس سکون کے مزے کو. یہ سکون کے مزے ان کو ملتے ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کی یاد میں لگا دیا. کاش کہ ہم بھی اس دل کو اللہ کی یاد کی طرف مائل کرتے ہیں. ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے یہ تو آپ نے کہہ دیا الحمدللہ, یہ جو جہاز کنارے پہ لگ گیا اس پہ بھی آپ نے الحمدللہ کہا, تو یہ تو آپ نے اس لیے کہا ہوگا کہ چلو جو نقصان ہوا وہ نقصان نہیں ہوا اور بچ گئے نقصان سے. حضرت نے فرمایا نہیں, یہ اس لیے نہیں کہا کہ نقصان سے بچ گئے, یہ اس لیے کہا کہ جب یہ جہاز کنارے لگنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل کی طرف پھر نظر کر کے دیکھا کہ کیا میرے دل میں اس دنیا کے مال کی محبت ہے, اور میرے دل نے گواہی دی کہ مجھے اس مال کی ذرا بھی محبت نہیں, اس کے آنے کی کوئی خوشی نہیں. اس کیفیت پہ بھی میں نے کہا الحمدللہ. تو یہ معیت الہی یہ عجیب و غریب نعمت ہے, عجیب و غریب دولت ہے, اور جس کو یہ نصیب ہو گئی قیامت کے دن میں یہ اونچے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے یہ لوگ. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کو یاد کرنے والے قیامت کے دن کے بادشاہ ہوں گے, قیامت کے دن کے دولے ہوں گے, ہر بندہ ان پہ رش کر رہا ہوگا, اور یہ دنیا میں بھی سکون میں ہوں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو یہ خوف اور غم اللہ سے غفلت کی وجہ سے آتے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے آخرت کو غم بنا لیا دنیا کے غموں سے نجات. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری شادی جو ہے میرے استادوں نے کی, کہ میرے والدین جو تھے میرے مدرسے جانے سے خوش نہیں تھے, کچھ کچھ روایات میں آتا ہے کہ والدین نو غیر مسلم تھے، تو ان کے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نواب صاحب آئے، نواب صاحب جو تھے تو اپنے وقت کے بڑے امیر کبیر شخص، مگر نیکی دل میں تھی، بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے تھے تو نیک رشتہ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدرسے کے یہ طلباء ہیں، دیکھ لیں آپ کو جو نیک لگے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے فرمایا کہ یہ نوجوان کرے گا میری بیٹی سے شادی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے بلا لیا اور بلا کے کہا کہ یہ نواب صاحب آئیں، ان کی بیٹی سے شادی آپ کرنا چاہیں گے؟ نواب صاحب نیک آدمی ہیں، تو ایسا نہیں کہ دنیا دار آدمی کی بیٹی سے کروا رہے ہیں، گو کہ امیر بہت ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے حضرت شیخ الہند سے عرض کی کہ حضرت آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا کروں گا، اگر آپ فرمائیں گے کہ کر لو تو کرنا ہے، آپ فرمائیں گے کہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے رشتہ طے کر دیا، اور طے ہوا کہ پرسوں جو ہے جمعہ کے دن جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد نکاح طے کر دیا جائے، جمعہ کی نماز کے بعد نکاح۔ اب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی غربت کا یہ عالم تھا، اتنے غریب کہ یہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے علاوہ کوئی اور جوڑی کپڑے کی بھی نہیں تھی، کوئی سورس آف انکم نہیں تھا، والدین نے بھی الگ کر دیا تھا۔ اب جب سارے طلباء کو پتہ چلا کہ جی ان کا نکاح ہے جمعے کے بعد، تو بہت ہی گفتگو، ہنسی مذاق، ہنگامہ جیسے ہوتا ہے۔ کسی نے کہا بھائی نکاح پہ تو نئے کپڑے پہننے چاہیے، کوئی ادھار لے لو کسی سے اور نئے کپڑے خرید رہو۔ اس نے کہا نہیں، ادھار لینے کی میری عادت نہیں۔ تو کسی نے یہ سجیسٹ کیا کہ اچھا چلو ادھار نہ لو مگر انہی کپڑوں کو دھو لیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اب اگلے دن جمعے کا دن تھا، تو اس طالب علم کے کہنے پر جو ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے کپڑوں کو دھونے کا ارادہ کر لیا، صبح فجر کے بعد تہبند باندھی اور انہی کپڑوں کو اتار کے اور خوب اچھی طرح سے دھویا، اور دھو کر جب سکھانے لگا تو میں نے دیکھا آسمان پہ بادل آ گئے، سورج ہے ہی نہیں۔ اب کافی دیر گزر گئی، چیک کرنے کے لیے آیا تو کپڑے بالکل اسی طرح گیلے۔ اب جمعے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور میری ٹینشن بڑھتی جا رہی کہ جمعے کے بعد تو نکاح ہے۔ فرمان لگے کہ جمعے کی نماز سے پہلے ان کپڑوں کو لے کے میں پورے مسجد کے پیچھے والے علاقے میں دوڑ آؤں کہ کسی طرح سے سوکھ جائیں۔ آخر کو نہیں سوکھے اور جمعے کی اذان کا وقت آ گیا، گیلے کپڑے پہن کے اور مسجد میں اپنے نکاح کے لیے پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں میرا سسر جو تھا گو کہ بہت امیر آدمی، مگر اللہ نے اس کو دل سونے کا دیا تھا، اس نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ کل اس نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو کہ میلے تھے، اور آج یہی پہنے ہوئے ہیں جو کہ گیلے ہیں۔ اس سب کے باوجود اس سسر نے صرف نیکی کو دیکھا اور اپنی بیٹی کو میری طرف رخصت کر دیا، نکاح میں دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ نکاح کے چند دن بعد رخصتی ہوئی، اور مدرسے کے ہی ایک کسی کمرے میں تھوڑی مجھے جگہ حضرت نے دے دی، مسجد کا ایک کمرہ دے دیا۔ اتنی غربت تھی کہ شادی کے شروع میں ہی فاقے آ گئے۔ اب نئی نئی شادی ہے اور فاقے آ گئے، اور جو بیوی ہے وہ بھی نواب صاحب کی بیٹی ہے، مگر وہ نواب صاحب کی بیٹی جو تھی وہ نیک تھی، خوب ذکر اذکار کرنے والی، اور حضرت بھی خوب اللہ اللہ کرنے والے، تو آپس میں بہت ہم آہنگی تھی۔ تکلیفیں خوب آتی، فائنینشل کرائسس عروج پہ تھے، مگر نیکی تھی۔ اللہ کی شان، ایک دو مہینے اسی حال میں، غربت میں، فاقوں میں کچھ وقت گزرا، تو ایک دو مہینے بعد جو ہے والدین نے کہا کہ جی بیٹی کو ایک دن کے لیے ہمارے پاس چھوڑ جائیں، جیسے شادی کے بعد بچیاں گھروں کو واپس جاتی ہیں اپنے گھر پہ ایک دو دن گزارنے کے لیے۔ تو تو حضرت ان کو چھوڑ کے آ گئے۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا تو نے اپنے نئے گھر کو کیسا پایا؟ اس بیٹی نے آگے سے جواب دیا کہ اے میری ماں، میں تو سمجھتی تھی کہ جنت جو ہے وہ اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ملنی ہے، مجھے تو جنت اسی دنیا میں مل گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں معیت الہی، کہ جب دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، دل کو یہ استحضار ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر انسان کو بڑی بڑی مشکلیں بھی آسان لگتی ہیں۔ کتنی تسکین وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ تو جس نے اللہ کو یاد کیا وہی اس دنیا میں عیاشی کر رہا ہے، اور جس نے اللہ کو یاد نہیں کیا وہ پریشان حال ہے۔ چاہے سونے کے پہاڑ کے برابر ان کے پاس ملکیت کیوں نہ ہو، جس نے اللہ کو یاد نہ کیا وہ بے سکون ہے۔ تو یہ معیت الہی، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ انسان کے دل کی بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، لا تدرک الابصار، کوئی بھی آنکھ اسے دیکھ نہیں پائے گی، وہو یدرک الابصار، مگر وہ مالک تمہیں دیکھ رہا ہے، تو تم بھی خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک بڑا فائدہ کہ جب انسان اس طرح اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر وقت اللہ کا دھیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتے ہیں، اس کو اللہ سے شدید محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی زندگی کا مزہ اور ہی ہو جاتا ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کا مزہ نہ چکھا اس نے ابھی اس زندگی کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ ہمارے مشائخ فرماتے تھے کہ وہ زندگی کیا ہے کہ جس زندگی میں اللہ نہ ہو۔ تو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد علی جوہر تحریک آزادی کے بڑے کارکن تھے، اللہ والوں سے تعلق قائم کیا اور خوب اللہ کی یاد میں وقت گزارا، دل میں اللہ کی محبت بڑھ گئی، دین کے نام پہ ہجرت کر لی انگلستان، انگریزی پڑھے لکھے تھے، انگلش رائٹنگ ان کی بہت اچھی تھی۔ حضرت مفتی محمد حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جو ہیں مولانا محمد علی جوہر، ان کا سنڈے کے اخبار میں جو آرٹیکل ہوتا تھا، یہاں ہندوستان میں جو انگریز وائس روئے ہوتا تھا وہ ضرور پڑھتا تھا، کہ ایسی زبردست انگریزی میں وہ لکھتے تھے۔ ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کو جب تک آزادی نہیں ملے گی تب تک انگلستان سے واپس نہیں آؤں گا، ان کے اخباروں میں، ان کے جریدوں میں لکھتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی تھی، ان کی قلم میں بڑی طاقت تھی، تو ان کو ہر طرف سے دھمکیاں آنے لگیں انگریزوں کی طرف سے کہ ہم تمہیں مار دیں گے، قتل کروا دیں گے، تمہارا تذکرہ بھی باقی نہیں رہے گا، تو فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو جب اتنا جب دھمکایا جاتا ہے تو عام بندہ جو ہے وہ تو ڈر جائے گا، مگر جب محبت الہی ہوتی ہے تو انسان ایک خاص جذبے میں ہوتا ہے۔ تو اس ڈرانے دھمکانے میں آپ ڈرے نہیں، بلکہ آپ نے ان کو جواب دیا، اور اشعار میں جواب دیا، اشعار بھی بڑے خوبصورت کہتے تھے، فرماتے ہیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ایسی اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو یہ چھوٹا فائدہ نہیں، بڑا فائدہ ہے کہ انسان تھوڑی سی محنت کرے اپنے دل پہ، اور پھر یہ معیت الہی کی کیفیت، اور جو شخص یہ معیت الہی کی کیفیت پاتا ہے اس کا دل جو ہے اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ادراک کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹی چیز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اہم، سب سے افضل ذکر وہ ہے، اللہ کی یاد سب سے افضل وہ ہے جو گناہ کے وقت انسان کرے، کہ وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے وقت اس کو اللہ یاد آ جائے، تو اس کا مطلب ہے یہ سب سے بڑی اللہ کی یاد ہے کہ وہ یاد اس کو گناہ چھڑوا دیتی ہے۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، وقت کا بادشاہ جو تھا اس نے ایک پورے ملک کی سب سے جو حسین و جمیل عورت تھی اس سے شادی کی، بادشاہ بڑی اس سے محبت کرتا تھا، وہ عورت بھی بڑی محبت کرتی تھی، مگر کبھی کبھی جو ہے جیسے میاں بیوی میں تلخی ہو جاتی ہے، کسی بات پہ وہ ناراض تھی۔ اب بادشاہ اس کو منا رہا تھا اور وہ مان ہی نہیں رہی تھی، اور بادشاہ جتنا زیادہ اس کو منانے کی کوشش کرتا وہ اتنا زیادہ اس کا غصہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا۔ جب بادشاہ نے تھوڑی اور محبت کا اظہار کیا تو اور غصے میں آ کے اس نے کہا کہ دور ہو جا یہاں سے جہنمی، تو بادشاہ کو جہنمی کہا۔ اب بادشاہ کیونکہ اتنی دیر سے اس کو منا رہا تھا تو بادشاہ کو بھی غصہ آیا کہ یہ کیا بات ہوئی، اور جب یہ لفظ کہا تو بادشاہ بھڑک اٹھا اور بادشاہ نے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی تو تجھے تین طلاق۔ جیسے یہ کہا بادشاہ نے تو دونوں میں خاموشی ہو گئی، دونوں غصے میں تھے، کافی دیر خاموشی رہی، رات گزری، صبح جب عقل ٹھکانے کو آئی غصہ ٹھنڈا ہوا، اب دونوں سوچ رہے ہیں کہ جی طلاق ہوئی کہ نہ ہوئی، گو کہ آپس میں محبت تھی مگر غصے میں یہ معاملہ ہو گیا۔ اب بادشاہ نے علماء سے پوچھنا شروع کیا کہ جی میں نے یہ کنڈیشنل طلاق دیے کہ اگر میں جہنمی تو تجھے تین طلاق۔ اب جس بھی عالم سے پوچھے وہ کہے کہ جی ہم تو نہیں جواب دے سکتے کہ آپ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، تو اس لیے اب آپ کی طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اب بادشاہ بڑا پریشان، آخر کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپروچ کیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ غور کر کے کہا کہ جی میرے ذہن میں اس کا سلوشن ہے اور میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، مگر مجھے اس کے لیے بادشاہ سے الگ سے ایک ملاقات، پرسنل ملاقات کرنی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا جی میں امام شافعی سے پرسنل ملاقات کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ بادشاہ امام صاحب کے پاس آیا، امام صاحب نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیں، زندگی میں کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جب آپ گناہ کرنے پہ آپ کو قدرت تھی مگر اللہ کا استحضار کرنے کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس خوف کی وجہ سے آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیا؟ بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا اور تھوڑی دیر سوچ کے کہا کہ امام صاحب ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ جوانی کے دن تھے اور میں اپنے بادشاہوں والا جو کمرہ میرا تھا اس میں داخل ہوا، تو جو خادمہ جو بستر صحیح کرتی تھی وہ ابھی بستر صحیح کر کے باہر گئی نہیں تھی، وہ بستر صحیح کر رہی تھی اور میری بری نگاہ اس پہ پڑ گئی، اور میں نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کروں، اور میں نے اس کو بستر صحیح کرتے ہوئے دیکھ کر دروازے کی کنڈی لگائی، اس نے بھی میرے بدلتے ہوئے تیور دیکھے تو اس نے کہا اتق اللہ یا ملک، ڈر اللہ سے اے بادشاہ۔ اس کے ان الفاظ نے مجھے بالکل ڈرا دیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں اللہ سے ڈر گیا، اور اس خوف کی وجہ سے میں نے اس سے کہا کہ اچھا چلی جا، میں تجھ سے غلط کام نہیں کرتا۔ اور جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ فوراً بھاگ کے چلی گئی۔ تو یہ میری زندگی میں واقعہ ضرور ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ فتویٰ لکھنے کے لیے تیار ہوں کہ تو جنتی ہے، تیری طلاق واقع نہیں ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا، وقت کے اتنے بڑے امام، بادشاہ سلامت بڑے خوش ہو گئے، مگر باقی علماء نے امام صاحب سے سوال کر دیا کہ جی آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ جہنمی نہیں ہے اور ان کی طلاق واقع نہیں ہوئی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ فتویٰ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے نفس کو خواہش میں پڑنے سے روک دیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ جو اللہ کا استحضار ہے، یہ انسان کو خواہشات میں پڑھنے سے روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیت، یہ اللہ کی استحضار نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر اس آیت کا ترجمہ یہ عاجز کرتا ہے، لا تدرک الابصار، نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں، وہو یدرک الابصار، اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت ہی باریک بین اور خبردار ہے۔ تو یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فری یاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زبان اے میرے الہ، لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.